बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ाविए निगाह लेकर हाजिर खिदमत हैं। हसब मामूल आज भी हम हफ्ते के अहम वाक़यात और तगैयुरात पर तज़ियाती नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले मुलाहज़ा फरमाइए आज की गुफ्तगू के मौजूआत।
सदर और काबीना के अरकान की कायदे इंकलाब इस्लामी से मुलाकात। ईरान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात, इसराइल का डरावना ख्वाब। हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर इख्तिलाफात। अमरीका में जाती दिफा के कानून पर एतराजात। ईरान और 5+1 ग्रुप मुजाकरात।
राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाजरीन, गुज़श्ता इतवार को सदर अहमद निजाद ने अपनी काबीना के साथ कायदे इनकलाब इस्लामी से मुलाकात की। इस मुलाकात में काबीना के अरकान ने मुख्तलिफ मैदानों में हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की, जबकि कायदे इनकलाब इस्लामी ने अपने खिताब में हुकूमत की अहम खसूसियात का तस्करा किया। मुलाहजा फरमाइए हमारा तबसरा।
सदर मुमलिका डॉक्टर महमूद अहमदी निजात ने इतवार के दिन अपनी काबीना के हमरा कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई से मुलाकात की, जो सदर की हैसियत से कायदे इनकलाब इस्लामी के साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी। इस मुलाकात में उन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में अपनी हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई ने इस मौके पर मुसलसल कोशिश और आलमी सतह पर बेबाक और दो टोक अंदाज में इनकलाब इस्लामी के अहदाफ व मकासद को बयान करने पर डॉक्टर महमूद अहमदी निजात और उनकी काबीना की कोशिशों को सराहा। डॉक्टर महमूद अहमदी निजात के ओहदे सदारत में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है और आइंदा चंद हफ्तों के दौरान ईरान और ईरानी कौम के उमूर का इंतजाम ईरानी अवाम के मुंतखब सदर को सौंप दिया जाएगा। ईरान में सदारती इंतखाबात के इनेकास से कबल के चंद अयाम के दौरान गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह डॉक्टर महमूद अहमदी निजात की हुकूमत को भी मुल्की और गैर मुल्की सतह पर तनकीद का निशाना बनाया गया। हत्ता मिल्लत ईरान के हुकूक की हिमायत के मुद्दई सियासी हलके और अगियार के पिट्ठू बाज राय इबलाग माहरीन और मुल्की नाकदीन से भी आगे बढ़ गए और उन्होंने हालिया बरसों में बहुत ज्यादा मुश्किलात और चैलेंजों के शिकार इस हुकूमत के खिलाफ इस कदर प्रोपेगेंडा किया कि गोया इस हुकूमत ने कोई भी काम अंजाम नहीं दिया और तमाम दाखिली और गैर मुल्की मुश्किलात की सारी जिम्मेदारी सदर डॉक्टर महमूद अहमदी निजात और उनकी काबीना के सर पर डाल दी गई। हालांकि डॉक्टर महमूद अहमदी निजात की हुकूमत ने बहुत सी मुश्किलात खुसूसन यूरोप की जानिब से आयद की जाने वाली माली और इक्तसादी पाबंदियों का मरहला तय किया है। कायदे इनकलाब इस्लामी के मुताबिक गैर मुल्की और बाज मुल्की ज़राए इब्लाग हुकूमत के नुमाया कामों का भी जानबूझ कर इनकार करते हैं, लेकिन अंजाम पाने वाले कामों का मुल्क में बयान किया जाना और मिल्लत ईरान से उनका आगाह होना अहमियत का हामिल है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हरीफों की जानिब से बाज तनकीदें किया जाना तमाम ममालिक में मामूल की बात है, लेकिन इसके बावजूद ईरान में डॉक्टर महमूद अहमदी निजात की हुकूमत की कोशिश से मुनक़िद होने वाले 11वें सदारती इंतखाबात में कायदे इनकलाब इस्लामी की हिदायत पर इस्लामी अखलाक का इस कदर ख्याल रखा गया कि मौजूदा सूरत हाल की वजाहत करते हुए तकरीबन सभी इंसाफ का दामन थामे रहे। वाज़ह है कि कायदे इनकलाब इस्लामी ने ईरान में सदारती इंतखाबात के इनेकाद से कबल ताकीद फरमाई थी कि आइंदा हुकूमतों में मौजूदा हुकूमत की अच्छाई बरकरार रहनी चाहिए और इसी तरह हुकूमत के नकाइस बरतरफ होने चाहिए। और जब डॉक्टर महमूद अहमदी निजात ने सदर की हैसियत से अपनी काबीना के साथ कायदे इनकलाब इस्लामी से आखिरी मुलाकात की है, तो इस मौके पर भी कायदे इनकलाब इस्लामी ने डॉक्टर अहमदी निजात की हुकूमत की मुमताज़ खसूसियात बयान की जो आइंदा हुकूमत के पेश नज़र रहना चाहिए। इन खसूसियात में से एक ये है कि आपने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर इनकलाब के नारों को नुमाया करने पर मबनी हुकूमत के इकदाम की कदरदानी करते हुए फरमाया कि आलमी प्लेटफॉर्म पर इनकलाब के आदाब मुहर्रिकात और रविशों को बयान करने में शर्म महसूस न करना इस हुकूमत का अजीम कारनामा है। قائد انقلاب اسلامی نے حکومت کے اچھے کاموں اور دن رات کی محنت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حالیہ 8 برسوں میں ہر انسان نے محسوس کیا ہے کہ صدر ایران اور ان کے ساتھیوں نے سختیوں کو برداشت کر کے گزشتہ حکومتوں کی بنسبت زیادہ نمایاں اور تیز رفتاری کے ساتھ کام انجام دیا، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کی قدردانی کی جانا چاہیے۔
ناظرین، برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ اور ایران برطانیہ دوستی گروپ کے عہدیدار جیک اسٹرا نے کہا ہے کہ ایران اور برطانیہ کے تعلقات بحال ہونے چاہیے اور دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کا سفارت خانہ دوبارہ کھلنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
تہران اور لندن میں ایران اور برطانیہ کے سفارت خانے بند ہونے کے 19 مہینے کے بعد تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ بعض رائے ابلاغ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ جیک اسٹرا کے ایران سے تعلقات برقرار کرنے کے رجحان پر مبنی بیانات پر تبصرہ اور تجزیہ کر رہے ہیں۔ سابق برطانوی وزیر خارجہ جیک اسٹرا کے دور میں، جو 2001 سے 2006 تک برطانیہ کے وزیر خارجہ اور ایٹمی مذاکرات کار رہ چکے ہیں، ایران کے ایٹمی مسئلے پر تہران اور یورپ کے درمیان مذاکرات بخوبی آگے بڑھ رہے تھے، اور جیک اسٹرا نے ایران اور یورپ کے درمیان مفاہمت کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ امریکہ کی خلاف ورزیوں کی بنا پر ایران اور یورپ کے درمیان مفاہمت کا ماحول ختم ہو گیا اور ایران اور برطانیہ کے تعلقات کافی خراب ہو گئے، یہاں تک کہ نومبر 2011 میں تہران میں برطانیہ کی مداخلت کے بعد دونوں ملکوں کے سفارت خانے بھی بند ہو گئے۔ اس وقت بعض سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ ایران کے صدارتی انتخابات میں حسن روحانی کے انتخاب کے بعد ایران اور مغرب کے تعلقات میں بہتری کا دریچہ کھل گیا ہے۔ 67 سالہ جیک اسٹرا نے، جو اس وقت برطانوی پارلیمنٹ دارالعوام کے رکن ہیں اور برطانیہ ایران پارلیمانی دوستی گروپ کے ذمہ داروں میں سے ایک ہیں، اپنے تازہ موقف میں بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس دور میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے اور تہران و لندن میں دونوں ملکوں کے سفارت خانے کھل جانا چاہیے۔ اس تناظر میں برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے بھی کہا ہے کہ ہم قدم بقدم تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تبدیلی صرف برطانیہ تک محدود نہیں ہے بلکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ اور ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات کے کوارڈینیٹر کیتھرین ایشٹن نے بھی منگل کو برسلز میں ایک اجلاس میں کہا کہ گروپ 5+1 کو امید ہے کہ جلد از جلد ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب ایران کے ساتھ مذاکرات میں خاموشی کا تسلسل توڑنا چاہتا ہے۔ البتہ ایران اور مغرب کے تعلقات میں کشیدگی میں کمی لانے جیسی تبدیلیاں اسرائیلی حکام کے لیے ایک ڈراؤنا خواب رہی ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے یورپی حکام کے حالیہ موقف پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو ایران میں ایک نو منتخب صدر کی خاطر اس ملک پر دباؤ کم نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صہیونی حکومت نے ایران اور مغرب کے درمیان کشیدگی کا ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے اور اسی بنا پر موجودہ تبدیلی کو اپنے لیے بدشگونی سمجھتی ہے۔ یہاں تک کہ جس زمانے میں ایٹمی مسئلہ درپیش نہیں تھا، اس وقت بھی اسرائیلی حکومت مشرق وسطی سازباز عمل کی ایران کی جانب سے مخالفت اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کے بہانے ایران کے خارجہ تعلقات میں اختلافات پیدا کرنے اور علاقے میں بحران نیز کشیدگی پھیلانے کی کوشش کرتی رہی ہے، تاکہ امریکہ اور بعض دوسرے ممالک سے مزید امداد حاصل کر سکے۔ بہرحال صہیونی حکومت کے اس شکست خوردہ موقف سے قطع نظر سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ ایران اور مغرب کے تعلقات میں کشیدگی نے یورپی یونین کو ایران کے ساتھ وسیع تعلقات سے دور کر دیا، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ علاقے کے مسائل کے حل میں مدد کے حوالے سے سیاسی تعاون اور بہت سے اقتصادی مواقع یورپی یونین کے ہاتھ سے نکل گئے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور یورپی یونین کے درمیان مسائل ناقابل حل نہیں ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ متوازن قدم اٹھا کر کشیدگی کو دور کرنے اور بحالی اعتماد میں مدد مل سکتی ہے۔
ناظرین، ہندوستان میں ایف ٹی آئی کے مسئلے پر ایک بار پھر اختلافات سامنے آئے ہیں، جہاں مختلف سیاسی جماعتیں حکومت کی اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں، وہیں صنعتی شعبہ اس کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے تجزیہ نگار اتل کمار انجان کا تبصرہ۔
1991 کے بعد سے ہندوستان کے اندر جو حکمران آئے، خاص طور سے کانگریس پارٹی کی قیادت میں جو لوگ سرکاروں کو بنائے اور منموہن سنگھ اس کے فائنانس منسٹر بنے، تب سے ہندوستان کے اندر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ڈائریکشن پر، اس کے کہنے پر اور اس کے حکم پر ہندوستان میں اور ہندوستان کے معاشی معاملوں میں لبرل، نیو لبرل جس کو کہتے ہیں ادھاروادی، وہ رجحانات کو ترجیح دی گئی، اور تب سے جو ہے وہ چاہے ہمارے معاشی معاملے میں ہو، چاہے امپورٹ کا معاملہ ہو، چاہے ایکسپورٹ کا معاملہ ہو، اور چاہے ہمارے ملک کے اندر کا جو معاشی تمام ادارے ہیں ان کے اندر سے ایک طریقے سے سرکاری جو ان کی بڑھت تھی اس کو ختم کر کے اس جگہ پر پردیسی پونجی اور پردیس کی بڑی بڑی بہوراشٹری کمپنیوں کو اس دیش میں ترجیح دینا شروع کیا گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے بعد سے خاص طور سے یو پی اے ون کی سرکار 2004 سے لے کر جب منموہن سنگھ دوبارہ پردھان منتری بنے پہلی دفعہ، اور اس کے بعد سے ایک دیش کے اندر جس کو کہتے ہیں سینٹر ٹو رائٹ کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ حالانکہ اس کی وجہ سے کہا گیا کہ دیش کے اندر وکاس کی در 8.5 اور 9% ہو گئی، جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ بڑھ گیا، لیکن اسی طرف سے اگر آپ یہ کہیں کہ سی آر آر پالیسیز جو ہے، کیش ریشیو پالیسیز جو ہے، وہ ہماری خطرے میں پڑ گئی۔ کئی بار بینکوں کو اس کے اندر ترمیم کرنا پڑا، نیشنلائز بینکوں کو کافی گھاٹا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی معاملہ آیا کہ ہمارے دیش کے اندر انفلیشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو آرتھک استھتیوں کے اندر گہری جو ہے ایک کھائی پیدا ہو گئی، اور کئی طرح کی دشواریاں ہماری معاشی معاملوں میں ہماری اکنامک پالیسیز کے سامنے اور اکانومی کے سامنے آئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ جہاں 9% کی گروتھ ریٹ تھا اور ہم بلندی پر بات کر رہے تھے منموہن سنگھ کہ ہم 9 اور 10% کا ٹارگٹ رکھیں گے 12ویں منصوبائی پروگرام کے اندر، 12th 5-year plan کے اندر، اب ہماری پہلے سال 12th 5-year plan کے اندر وہ گھٹ کر کے 5% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی چنتا کا وشے ہے، ہمارے لیے بہت ہی عجیب ہم دور میں چلے گئے ہیں۔ ایک طرف ورلڈ بینک کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، آئی ایم ایف کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے بہت کمزور ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارے جو امپورٹ ہیں وہ بہت مہنگے ہو گئے اور ہمارا ایکسپورٹ جو ہے بہت سستا ہو گیا۔ ان سب چیزوں کے خلاف ہم سب لوگوں نے، بائیں بازو کی پارٹیوں میں اور تمام دیگر پارٹیوں نے، کمیونسٹ پارٹیوں نے اس کا احتجاج کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی میں جو نگیٹو گروتھ آ گیا ہے، منموہن سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ اسے اگر اچھالنا ہے، اسے اگر بلندی پر لے جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں ٹیلی کام کے ادارے میں جہاں پر ہمارا پہلے 26% ہی فورن کے انویسٹمنٹ الاؤ تھا، اب اس کو ہم نے 100% کر دیا، اب ہم انشورنس کے سیکٹر کو بھی بہوراشٹری کمپنیاں اور خاص طور سے پشچم کی کمپنیوں اور امریکہ کی کمپنیوں کے لیے کھولنے جا رہے ہیں، ایسے تمام ادارے ہیں جنہیں ہم ودیسی کمپنیوں کے لیے کھولنے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ودیسی دولت اور ڈالر ہندوستان میں آئے گا۔ دیکھنا ہوگا کہ ان کی یہ ترکیب اور ان کی یہ تجویز کتنے حد تک عمل میں آتی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ عمل میں یہ آئے گی نہیں، اور اس سے انفلیشن بھی بڑھے گا، مہنگائی بھی بڑھے گا، اور اس کی وجہ سے ایک نئے قسم کا کرپشن بھی پیدا ہوگا۔
ناظرین، امریکہ میں سیاہ فام امریکی نوجوان کے قاتل زمرمین کے خلاف مقدمے کے سلسلے میں پروسیکیوٹر کے بیان کے بعد ذاتی دفاع کے مسئلے پر قانونی بحث چھڑ گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
سیاہ فام امریکی نوجوان کے قاتل جارج زمرمین کے خلاف مقدمے کے بارے میں امریکی پروسیکیوٹر کے بیان کے بعد امریکہ میں ذاتی دفاع کے معاملے پر قانونی بحث چھڑ گئی ہے۔ امریکہ کے پراسیکیوٹر جنرل ایرک ہولڈر نے کہا ہے کہ محلے کے چوکیدار جارج زمرمین کے ہاتھوں ٹرائیون مارٹن کے قتل کیس میں ذاتی دفاع کے قانون کا سہارا لینا صحیح نہیں ہے، اور اس قانون پر نظر ثانی کی جانا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں نیشنل گن ایسوسی ایشن نے، جو امریکہ میں انتہائی طاقتور لابی شمار ہوتی ہے، پراسیکیوٹر جنرل کے بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے ذاتی دفاع کے قانون کو بنیادی انسانی حقوق کا حصہ قرار دیا ہے۔ ذاتی دفاع کا معاملہ امریکہ میں اسلحہ اور تشدد کے استعمال سے متعلق تمام کیسوں کا بنیادی نقطہ ہے۔ اس ضابطے کے تحت جب بھی کسی شخص کو خطرہ محسوس ہو تو وہ ہلاکت خیز اقدامات کا سہارا لے سکتا ہے، اور حتیٰ اگر وہ کسی کو قتل بھی کر دے تو قانونی چارہ جوئی سے محفوظ رہے گا۔ اس وقت امریکہ کی آدھی سے زیادہ ریاستوں نے اس قانون کی منظوری دے دی ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ البتہ بعض ریاستوں نے اس قانون اور ضابطے کو اس وقت کے لیے اٹھا رکھا ہے جب کوئی جارے یا جارحین کسی نجی ملکیت پر حملہ آور ہوں، تب اس قانون کا اطلاق ہوگا۔ بہرحال امریکہ کی دیگر ریاستوں میں جو شخص جب چاہے اس قانون کا سہارا لے سکتا ہے۔ اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے جوڈیشل کونسل نے جارج زیمرمین کو ٹرائیون مارٹن کے قتل سے بری کر دیا اور اس کی موت کو ذاتی دفاع کے ضابطے کے دائرے میں جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس فیصلے کے خلاف امریکہ بھر میں جاری مظاہروں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکی معاشرے میں ذاتی دفاع کے قانون کے بیجا استعمال کے بارے میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ ذاتی دفاع کے قانون کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ امریکہ جیسے انتہائی مسلح معاشرے میں ہر آن حملے، جارحیت، چوری اور قتل کا امکان موجود ہے، لہٰذا لوگوں کو اس بات کی اجازت ہونا چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور ضرورت پڑنے پر جارحے کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں وفاقی اور علاقائی پولیس کی عملداری کے باوجود سیکیورٹی ادارے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور یوں اپنے مالی اور جانی تحفظ کی ذمہ داری کا بوجھ خود شہریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس قانون پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ذاتی دفاع کے ضابطے کا انتہا پسندانہ استعمال معاشرے میں تشدد کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمام امریکی شہری اس ضابطے کی صحیح پابندی نہیں کر سکتے، بلکہ بہت سے قاتل گروپ جرائم کے ارتکاب کے بعد ذاتی دفاع کے قانون کا سہارا لیتے ہیں اور سزا سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری جانب تحفظ کی ذمہ داریاں عام لوگوں کے کاندھوں پر ڈالنے کے نتیجے میں ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات گولیوں کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے مارے جانے کے خوف سے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ میں مسلح کارروائیوں کے دوران مارے جانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں سالانہ 20,000 افراد فائرنگ کے واقعات میں مارے جاتے ہیں۔ بعض افراد صرف اس لیے قتل ہو جاتے ہیں کہ قاتل کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور وہ ذاتی دفاع کے قانون کا سہارا لیتا ہے، حالانکہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں پر تندہی کے ساتھ عمل کریں تو عام آدمی کو ذاتی دفاع کے تحت گولیاں چلانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔
اور ناظرین، اب ایٹمی مذاکرات۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایٹمی مذاکرات کے متعدد دور منعقد ہو چکے ہیں، اور ان ادوار میں مختلف زاویوں سے ایٹمی مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے۔ ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں گروپ 5+1 نے چند مہینے کے فاصلے کے بعد، 1 سے 2 مہینے کے فاصلے کے بعد، ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے تیار ہیں۔ تاہم اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ نئی حکومت اور نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد مذاکرات انجام دیے جائیں گے۔ تو اس دور میں ایران میں جب نئے صدر کا انتخاب ہو چکا ہے، نئی حکومت تشکیل پانے والی ہے، اب جو مذاکرات آگے بڑھیں گے، ان مذاکرات کی نوعیت کیا ہوگی اور مذاکرات میں پیش رفت کی کیا کیفیت ہوگی اور اس کے دیگر پہلو کیا ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب حسین کنانی مقدم صاحب کو۔ کنانی مقدم صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نام عرض سلام خدمت
آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور نیک تمناؤں کا ان کے لیے حامل ہوں اس ماہ مبارک۔
کنانی مقدم صاحب، گروپ 5+1 نے ایٹمی مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے، اور اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے الماتی میں، اس کے بعد ایک تھوڑا سا وقفہ نظر آیا، اور یہ خبریں آئیں کہ ایران میں نئی حکومت آ جانے کے بعد مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے صدر کے انتخابات کے بعد، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ اس نئی حکومت میں مذاکرات کس انداز سے آگے بڑھیں گے، اور کیا کوئی فرق پڑے گا نئی حکومت آ جانے کے بعد مذاکرات کی روش میں اور اس کے انداز میں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ ایک طولانی مذاکرات کے بعد پھر دوبارہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، اور 2006 میں امریکہ اور چین اور روس بھی ان گروپ آف کنٹریز میں شامل ہو گئے جو ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اور اس وقت خود ڈاکٹر حسن روحانی نے جو اب صدر منتخب ہو چکے ہیں وہ سینئر مذاکرات کار تھے ایران کے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کی پرانی ٹیم جس کے سربراہ جو ہے ڈاکٹر حسن روحانی تھے وہی مذاکرات کرے گی، اور 5+1 کے ساتھ جن مسائل پر مذاکرات ہوئے تھے ان میں ایک مسئلہ یورینیم انریچمنٹ کا ہے، علاقائی مسائل ہیں جیسے افغانستان کا مسئلہ ہے، عالمی مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں مذاکرات میں پیش کی گئی تھیں، اور میرے خیال میں ایجنڈا جو ہے وہ واضح ہے، اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ سمجھوتے کی حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن مغربی ملکوں نے ایسا یہ بہانہ بنایا کہ ایران میں انتخابات ہونے والے ہیں اور یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ کون مذاکرات کرے گا، لہذا ایران میں انتخابات بھی ہو گئے، اور حال ہی میں محترمہ ایشٹن نے یورپ میں خارجہ امور کمیشن کی سربراہ نے یورپی کمیشن کے حکام سے صلاح و مشورہ کیا ہے، اور چین و امریکہ کے نمائندوں سے بھی مذاکرات کیے ہیں، اور کہا ہے کہ یورپی یونین اور 5+1 گروپ بھی مذاکرات کے لیے آمادہ ہے ایران سے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر روحانی نے بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ پابندیوں کو ہٹانے اور پابندیوں سے ملک کو نجات دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور مذاکرات کے لیے انہوں نے آمادگی کا اعلان کیا ہے، اور ایران اور ایران کے مد مقابل ممالک نے بہرحال مذاکرات کو جاری رکھنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ یہ مذاکرات جاری رہیں، اور تقریباً 10 برسوں سے یہ مذاکرات جاری ہیں، تو ان مذاکرات کا جو ہے وہ ایجنڈا اور ان مذاکرات کا دائرہ کار جو ہے وہ تقریباً واضح ہو چکا ہے، اور امید کے مغربی ممالک بہانے تراشی نہیں کریں گے، اور لیکن بش کے زمانے میں جو ہے وہ ان مذاکرات کی مخالفت کی گئی، یا روس نے جو قدم بقدم نامی تجویز پیش کی تھی اس میں واضح ہو گیا تھا کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں بڑھ رہے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک نے جو امیدیں پیدا ہو گئی تھیں ان پر پانی پھیرنے کی کوشش کی، اور امریکہ نے مزید پابندیاں، ایک طرفہ پابندیاں ایران پر لگا دیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ پر صہیونیوں کا دباؤ زیادہ ہے، اور وہ مذاکرات کو نتیجہ خیز اور بامانہ بنانا نہیں چاہتے، اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی ان ملکوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، یہی بات چین نے بھی کہی ہے، اور روس نے بھی اس بات پر تاکید کی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اور روس نے یہ کہا ہے کہ دیگر مسائل بھی اس میں پیش کیے جائیں اور مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، اور امریکیوں نے اگر امریکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور اپنی فکر سے کام کرے تو شاید ہم لوگ کسی سمجھوتے تک پہنچ سکیں گے اور پابندیوں میں کمی آئے گی اور ہمارے خلاف جو قراردادیں پاس کی گئی ہیں شاید ان کو ختم کیا
جا سکے۔ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، قائد انقلاب اسلامی کہہ چکے ہیں کہ کئی دفعہ یہ ہوا کہ یہ ایٹمی مسئلہ اپنے حل کے ایک دم قریب پہنچ گیا لیکن عین وقت پر امریکیوں نے کوئی بہانے بازی کی، کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ اتفاق رائے نہیں ہو پایا، حتمی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک بار پھر امریکہ یہی عمل نہیں دہرائے گا؟
دیکھیں، اب حالات بدل چکے ہیں اور امریکیوں کے مسائل بڑھ چکے ہیں اور اب انہیں ایران کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شام کا مسئلہ ہے، مصر کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، عراق کا مسئلہ ہے اور دیگر بین الاقوامی مسائل ہیں، اور مغربی ممالک کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ایران کو عالمی قوانین کے تحت یورینیم انریچمنٹ کا حق حاصل ہے۔ اسی بنا پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مزید مزاحمت نہیں کر پائے گا، اور یہ جو پابندیاں امریکہ نے لگائی ہیں وہ اقوام متحدہ قراردادوں کے تحت بھی ہیں، اور امریکہ نے بھی اپنی الگ سے کچھ مسائل کھڑے کر کے ایران پہ پابندیاں لگائی ہیں اور انسانی حقوق کا بہانہ بنایا ہے، اور اس نے ملت ایران کو پابندیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ لہذا رائے عامہ کے دباؤ میں امریکہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، اور امریکہ پر یہ دباؤ پڑ رہا ہے کہ امریکہ نے ایک قوم پر پابندیاں لگا دی ہیں جس کے تحت امریکہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اسے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اور کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں پہلا مسئلہ ایجنڈا ہے مذاکرات کا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کرنے والے کون ہیں، اور جس مسئلے پر ہمیں مذاکرات کرنے ہیں اور جس روش سے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں وہ بھی واضح ہو چکی ہیں، اور اب یہ واضح کرنا ہوگا کہ مذاکرات کرنے والوں کے اختیارات کیا ہیں۔ جو لوگ یہاں مذاکرات کرنے آتے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ بھاگ کے جاتے ہیں امریکہ، پھر آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے مد مقابل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اتحاد نہیں پایا جاتا ہے۔ روس اور چین، ان کا سٹینڈ الگ ہے، ان کا موقف الگ ہے، اور ان مغربی کمپنیوں کا موقف الگ ہے، اور ان میں دوگانگی پائی جاتی ہے، اور مختلف باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میڈیا پر اوباما صاحب کچھ کہتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ کانگریس یا سہیونی لابیز کے دباؤ میں آ کر کچھ اور کہنے لگتے ہیں، اور اگر 5+1 گروپ میں اتحاد آ جائے۔
کنانی مقدم صاحب، امریکہ نے پابندیوں کا راستہ اختیار کیا کہ ایران پر پابندیاں عائد کی جائیں، زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائیں، یہاں تک کہ ایران مجبور ہو جائے مغربی ملکوں کی بات قبول کرنے پر. پابندیوں کے سلسلے میں ظاہر ہے پابندیوں سے ایران کو یقیناً پریشانی ہو رہی ہے، عوام پر دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن پابندیوں سے دوسرے ملکوں کو بھی متاثر ہونا پڑتا ہے جن کی تجارت ایران سے وابستہ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک بھی اقتصادی مشکلات میں گرفتار ہیں، اور ان مغربی ملکوں میں بھی اقتصادی بحران واضح ہے، نمایاں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. امریکہ کی اس پابندی سے یہ ممالک کس حد تک متفق ہیں، دوسرے ممالک؟
با توجه به این که ایران کشوری هست
که اس امر کے پیش نظر کہ ایران کو 1979 سے پابندیوں کی ایک طرح سے عادت ہو چکی ہے، اور ہم چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے، تو ہم کسی بھی طرح سے پابندیوں سے نہیں ڈرتے. 8 برس ہمارے خلاف جنگ تھوپی گئی اور ساری دنیا نے ہمارے خلاف جنگ کی، ہم ایسی قوم ہیں، ہم ان پابندیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ مغربی ممالک اپنی پابندیوں سے نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مغربی ماہرین نے یہ کہا ہے کہ آپ کی پابندیوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، بلکہ برعکس یوروپ اور امریکہ ایران کی عظیم منڈیوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان پابندیوں کے نتیجے میں ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، اور ایران کے لیے یہ پابندیاں مفید واقع ہوئی ہیں، اور ایران آگے بڑھ رہا ہے، اس نے ترقی کی ہے، اور سائنس میں اور علوم میں، پیٹرولیم انڈسٹری میں، پیٹرو کیمیکلز میں، ہر میدان میں اس نے ترقی کی ہے. یہ پابندیاں جو ہیں وہ ایک طرح سے سیاسی دھمکیاں ہیں، اور چونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ہم کو بہرحال دنیا سے تعلقات کی ضرورت ہے، دنیا سے رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے، مختلف ملکوں کی اقتصادی ترقی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے ان پابندیوں سے ہماری اقتصادی ترقی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ملک، ایسی قوم جو خدا شناسی، یکتا پرستی اور اسلام کی اساس پر جس نے انقلاب برپا کیا ہے، وہ امریکہ کی ان پابندیوں اور ان دھمکیوں سے ہرگز نہیں ڈرے گی اور نہ مرعوب ہوگی. لہذا امریکی حکام کو اپنے ماہرین کے نظریات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ایران کو تسلیم کرنے کے لیے اب اس کی پابندیاں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، ممکن ہے اگرچہ کچھ اثر ہو.
یہ مغربی ممالک اس دفعہ مذاکرات میں جو آ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک انہوں نے خاص امید لگائی ہوئی ہے، ان کے جو بیان آئے ہیں ان سے یہ لگتا تھا کہ نئی حکومت میں کچھ ایسی تبدیلی آئے گی جو ان کی مرضی کے مطابق ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہوں نے زیادہ توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، اور یہ توقعات پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی مذاکرات میں؟
البته اونها فکر میکنن با تغییر رئیس جمهور ایران،
صحیح ہے کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، مغربی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ صدر کے بدلنے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک پالیسیاں بھی بدل جائیں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایران کی اصولی پالیسیوں میں، ایٹمی پالیسیوں میں اور دیگر پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹیکٹکس میں، ہمارے طریقوں میں، ہمارے کاموں میں تھوڑی سی تبدیلی آئے، لیکن ہم جو ہیں وہ مغربی ممالک کے تفکر اور فکر اور نہج فکری سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور چونکہ ہماری سیاست تعاون اور ایک دوسرے سے مل کر کام کرنے پر مبنی ہے، اور اس سے جو ہے وہ مذاکرات کے سامنے کسی بھی طرح کا تعطل ختم ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مغربی ممالک توسیع پسندی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ امید یہ کرتے ہیں کہ مغربی ممالک زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر آئیں تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں اور اس کا کوئی نتیجہ حاصل ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلی ملاقات تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔